إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يعيكم. درود بيجي ملك محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی، سورہ انفال کی 24ویں آیت کے ذیل میں اس عشرہ اولی کی نبی مجلس صاحب سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں ہمارا عنوان حقیقی زندگی اور پیام کربلا ہے، اور کربلا دین الہی کے تحفظ کا نام، کربلا شریعت محمدی کی پاسداری کا نام، کربلا رہتی دنیا تک اذانوں کی تضمین کا نام، کربلا رہتی دنیا تک تلاوت قرآن کا نام، کربلا رہتی دنیا تک تمام ظالم و جابر و عامر کے سامنے کلمہ حق کہنے کا نام، کربلا پیاسا ہو کر بھی، مظلوم ہو کر بھی، تنہا ہو کر بھی ظالم کو موت سے ہمکنار کرنے کا نام، کربلا در حقیقت مظلومیت کا پرچم لے کر پوری دنیا پہ چھا جانے کا نام، کربلا زنجیروں میں قید ہو کر بھی ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کا نام، کربلا زینب کی طرح مظلوم ہو کر بھائیوں کی شہادت دیکھ کر بھی یزید کو یزید کے دربار میں رسوا و بدنام کرنے کا نام، کربلا سید سجاد کا زنجیرے پہن کر در حقیقت یزیدیت کو جکڑنے کا نام ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے ذریعے سے اسلام کو نوید حیات دی، کہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، تو در حقیقت یہاں سے حسین اور رسول کا ایک خاص رشتہ اور نسبت اور قربت سمجھ میں آتی ہے کہ 11 ہجری تک حسین کا تعارف رسول کے ذریعے سے تھا، اور 11 ہجری سے لے کر تا قیام قیامت در حقیقت اب رسول کا تعارف حسین سے ہے. بلکہ یوں کہوں، حسین کا تعارف رسول سے تھا ہی، لیکن یہ تعارف ہی کی بنا پر اب تا قیام قیامت اب دین کا تعارف حسین بن جائے گا. یہی وجہ ہے کہ غریب نماز کیا کہتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یعنی شاہ بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، عظمتیں دینے والے بھی ہیں، دی است حسین دی پنا است حسین، یعنی غریب نواز یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حسین دین ہے، اب اس دین کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، بے دین ہوگا.
زندہ باد! زندہ باد! زندہ باد! زندہ باد!
دینست حسین دی پناست حسین، حسین دین ہے، حسین کلمہ توحید کی بنیاد ہے، حسین قرآن کو در حقیقت اثر نو حیات دینے والی وہ ہستی ہے۔ اب حسین ابن علی کے مقابلے میں جو آئے گا وہ دیندار نہیں ہوگا، لاکھ دنیا اسے دیندار کہتی رہے۔ ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ایک شرابی مولوی صاحب، معذرت کے ساتھ کیا کروں، کہنا پڑتا ہے، امام حسین کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے کے باوجود یہ مولوی ملت جو شراب پی کر، آیتیں غلط پڑھ کر، در حقیقت آ کر چینلوں میں امام حسین کی شان میں، تو یہ تعجب نہ کیجئے گا، پریشان مت ہوئیے گا، امام حسین کے دور میں یہی ہو رہا تھا۔ امام حسین کے دور میں جو سانپ سونگا ہوا تھا لوگوں کو، لوگ بلوں میں دبکے ہوئے تھے، یا تلاوت قرآن کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یا نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یا طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مستحبات میں واجبات میں گم تھے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا دین کیا کہہ رہا ہے، دینست حسین یعنی نمائندہ حق، یعنی جو اہل بیت کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں نظام ولایت کو ثابت کیا کہ در حقیقت یہ عمل کرتے جاتے ہیں، آیتیں نازل ہوتی جاتی ہیں، یہ عمل کرتے جاتے ہیں۔ جناب حالت رکوع میں زکات دی ہے علی مرتضیٰ نے، ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو رسول اللہ نے فرمایا کون ہے یہ ہستی؟ رسول اللہ در حقیقت پہچانوانا چاہتے ہیں، تعارف کرانا چاہتے ہیں کون ہے وہ ہستی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نو اصحاب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ علی مرتضیٰ ہیں، ارے جن کے حالت رکوع میں زکات دینے سے آیت نازل ہو جائیں۔ اس طریقے سے خداوند عالم نے نظام ولایت کو اہل بیت کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ مل کے درود بھیجی محمد و آل محمد، یہ دین ہے، دین ان کے گھرانے سے نکلا ہے، شریعت ان کے گھرانے سے نکلی ہے۔ دین است حسین، دین بنا است حسین، حسین دین بھی ہے اور دین کو بچانے والا بھی ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، اب رہتی دنیا تک تعارف رسول کا، اسلام کا، قرآن کا، در حقیقت حقیقی اسلام چاہیے تو پھر حسینیت کے سائے میں ہمیں در حقیقت اس حقیقی اسلام کو دیکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ امام حسین کے زمانے میں بھی اسلام تھا، نمازیں تھیں، قرآن پڑھنے والے تھے، مستحبات پہ عمل کرنے والے تھے، واجبات پہ عمل کرنے والے تھے، لیکن کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں فلاں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی، بہت اچھا، بہت اچھا کام کیا آپ نے کہ آپ نے فلاں فلاں صاحب آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، لیکن یزیدیت کا انکار جب کر دیا آپ نے تو پھر میدان عمل میں حسین ابن علی کی طرح کون نکلا؟ وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ جب سے دعوت ذوالشیرہ کا آغاز ہوا، اس وقت سے لے کر کربلا اور کربلا سے لے کر عصر حاضر تک، جو قربانیاں ہیں اہل بیت کی اور ان کے گھرانے کی اور ان کے ماننے والوں کی، جو قربانیاں ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے اصحاب، اتنے تابعین، اتنے قاری قرآن کے باوجود صرف کربلا میں اولاد زہرا کیوں نظر آتی ہے، اولاد علی کیوں نظر آتی ہے کربلا؟ باقی کہاں گئے؟ باقی کا اسلام کہاں گیا؟ میں فی الحال کوئی موازنہ نہیں کر رہا ہوں، باقی کیوں نہیں آئے کربلا میں؟ جانتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے امام حسین کو، پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ کبھی رسول اللہ اپنے زانوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے دوش پہ سوار کرتے ہیں، کبھی خطبوں کو طولا نہیں کرتے ہیں، کبھی سجدوں کو طولا نہیں کرتے ہیں، احادیث فرماتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کون ہے، یہ کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ وہ واقعہ آپ کی یقین سماج سے گزرا ہوگا کہ دو خواتین مولا کائنات کی خدمت میں آئیں، بچہ ایک تھا دعوے دار، دو خواتین تھیں، ایک کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے۔ مولا کائنات نے وہاں پر معاملے کو حل کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر ایک حربہ استعمال کیا، ایک نفسیاتی راہ حل دیا، اور حضرت قمبر سے کہا کہ قمبر اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو، آدھا بچہ اس کو دے دو اور آدھا بچہ اس کو دے دو. اب جو حقیقی ماں تھی، ممدا جس کے دل میں تڑپ رہی تھی، اس سے کہا مولا یہ بچہ اس کو دے دیجیے، بچہ میرا ہے لیکن میں نہیں چاہتی میرے بچے کے دو ٹکڑے ہوں، یہ بچہ اس کے پاس رہے، صحیح رہے، سالم رہے، زندہ رہے، سلامت رہے، اس کے پاس رہے، میں مجھے نہیں چاہیے. مولا نے کہا نا یہ بچہ اس کا ہے. یہ واقعہ سنا ہوا ہے. مقصد کیا ہے اس واقعہ سنانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ جس کی چیز ہوتی ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے. اسلام اہل بیت کے گھرانے سے نکلا ہے، رسول اللہ کے، فاطمہ زہرا کے، علی مرتضیٰ کے، حسن کے، حسین کے گھرانے سے نکلا ہے. اب جب اس اسلام پہ وقت آیا ہے تو فاطمہ زہرا کا گھر صرف موجود تھا. یہ مخصوص اصحاب تھے کہ جو راہ علی اور مرتضیٰ، راہ فاطمہ زہرا اور راہ رسول اللہ پہ گامزن تھے. مل کے درود بھیجی محمد و آل محمد. تو رہتی دنیا تک اسلام کا تعارف حسینیت سے ہوگا، اور اس حسینیت کو میں نے بارہا عرض کیا، کم رنگ کرنے کے لیے، بے روح بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. خطیب ایسا لایا جائے گا، کلام ایسا لایا جائے گا، مرثیہ ایسا لایا جائے گا کہ حسینیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ دھندلا جائے. امام حسین کیوں شہید ہوئے؟ جناب گناہ بخشوانے کے لیے. ہرگز نہیں. امام حسین سے پوچھے کیا آپ گناہ بخشوانے کے لیے شہید ہو رہے ہیں؟ امت کے لیے، امت کے لیے شہید ہو رہے ہیں، لیکن گناہ بخشوانے کے لیے نہیں، امت کی اصلاح کے لیے شہید ہو رہے ہیں امام حسین. جب مدینے سے نکل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، تو محمد ابن حنفیہ کو بلاتے ہیں اور کاغذ پر ایک تحریر لکھ کے دیتے ہیں، وصیت، ھذا ما اوصى علی ابن الحسین الى محمد ابن حنفیہ. یہ وہ وصیت ہے کہ جسے حسین ابن علی لکھ کر دے رہا ہے تا قیام قیامت کوئی تحریف نہ کر سکے. اپنے ہاتھ سے لکھ کر یہ تحریری وصیت امام نے دی، اور اس میں فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. اگر کربلا میں کربلا کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو ہمیں خدائی نظام، خدائی قوانین ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں زیدہ نگرانی. خداوند عالم نے قرآن مجید میں کچھ قوانین پیش کیے ہیں، کہا کہ کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جن پہ عمل کرو گے تو نتیجہ تمہیں 100% عطا کیا جائے گا. فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے، تشکر کرو گے خدا کہ لازیدنکم، زیادہ کر دوں گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یہ جو قوانین ہیں یہ اٹل قوانین ہیں. اٹل یعنی ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر مکتب کے لیے، ہر قبیلے کے لیے یکساں ہیں. مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، ملحد ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، واضح طور پہ ان کو کہتے ہیں سنت الہی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سنت دو معنی مراد، ایک وہ سنت رسول، رسول اللہ کا طور طریقہ، سیرت، رویج، اسلوب، انداز، میتھڈ، اور ایک سنت وہ اٹل قوانین کہ جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں. یعنی جو بھی ان پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو بھی ان کو اپنا میتھڈ بنائے گا وہ سکسیسفل ہو جائے گا. یہ خدائی قوانین ہیں، یہ ٹس سے بس نہیں ہونے والے، یہ اٹل ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی، یہ قوانین ان میں رد و بدل نہیں آ سکتا. اور یہی وجہ ہے ائمہ نے یہ جو کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، خدا کہہ رہا ہے کہ اگر نعمتوں پہ شکر کرو گے زیادہ دوں گا. خدا اس وقت تک تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ تم اپنی حالت نہیں بدلو گے، تو ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہوگا. تو یہ سنت الہی ہیں، اس میں اللہ کہہ رہے پہل تم نے کرنی ہے، قدم تم نے اٹھانا ہے، ابتدا تم نے کرنی ہے، آغاز تمہارے قدم کے ذریعے سے ہوگا. زندگی دی، جوانی دی، طاقت دی، سماعت دی، بصارت دی، قوت گویائی دی، قوت عقلہ دی، غور و فکر کی قوت دی، تمام چیزیں دی ہیں تمہیں، اب تم عمل کرو. جب تک عمل نہیں کرو گے اس وقت تک نتیجہ نہیں ملے گا. آپ بیٹھ کے لاکھ دعا کیجئے، اے خدا مسلمانوں کے مسائل کا حل دے دے، مسلمانوں کو شیر و شکر بنا دے، مسلمان پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، دعائیں کی. خدا کہے گا گھر بیٹھے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. عمل. اور وہ شخص جو بغیر عمل کے دعا کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلاتا ہے. اب کوئی اگر کسی چیز کا شکار کرنا چاہتا ہے، آسان زبان میں کہوں بغیر پسٹل کے بلٹ چلانا چاہتا ہے، دعا کرے اور عمل نہ کرے. معصوم فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر. کوئی کمان کو اٹھا کے یہ تو مارے گا، دو گز، تین گز، دس گز جا کے دور گرے گا، نشانے پہ تو نہیں لگے گا، زخمی تو نہیں کرے گا نا. امام کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے دعائیں کرتے رہو، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اب یہ جو واگا بارڈر پہ حملہ ہوا ہے، اگر پاکستان میں عدل و انصاف ہوتا، یہ نام نہاد شریف جو جونگوں کی مانند چمٹ کر رہ گئے ہیں، قوم کا خون چوس رہے ہیں، یہ جو بظاہر آپ کو کچھ روپے تخفیف دی گئی ہے، کنسیشن دی گئی ہے، ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے پیٹرول میں، یہ آنے والے بجٹ میں اس کا ماشاءاللہ سے برابر کر دیا جائے گا، کیونکہ حالات ملک ایسے ہو گئے تھے کہ یہاں پہ ضروری تھا. بہرحال یہاں پہ کیا ہوا، اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ سنت الہی کیا ہے. اگر پاکستان میں عدل و انصاف ہوتا، نوح ماہ کی بتول زہرا، یہ بتول وقار کے قاتلوں کو اگر پھانسی مل جاتی تو واگا بارڈر پہ حملہ نہ ہوتا. یہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستانی ہو کر پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی فقہ کے ماننے والے ہیں؟ ان کی کوئی فقہ نہیں، ان کا کوئی مکتب نہیں، ان کا کوئی دین نہیں، ان کا کوئی آئین نہیں، ان کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. ان کا انسٹیٹیوشن بربریت، دہشت گردی، صفاکیت، قتل و غارت، لڑاؤ، جھگڑاؤ، خون، فساد، یہ تمام چیزیں ان کا پروپیگنڈا، ان کا ایجنڈا ہے، کوئی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ ان کو چوٹ لگتی ہے ضرب عذب کے میدان میں تو بلبلا کر یہ نہتی عوام کا، نہتی عوام کا خون کر رہے ہیں. تو دعائیں کرتے رہیں کہ خدا امن کا گہوارہ بنا دے، کبھی نہیں بن سکتا جب تک کہ ملک و قوم مل کر، سلطنت اور اسٹیٹ مل کر اور قوم مل کر اس کے لیے جد و جہد کے لیے کھڑی نہ ہو. اور ہم واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں 9 محرم کے، 10 محرم کے، عاشور کے اور 40 کے یا 21 رمضان کے جلوس کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، یہ انتظامات نہیں ہوں گے تو جلوس نہیں نکلیں گے، یہ بھول ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ آتے ہیں اور خدمتیں انجام دیتے ہیں، جو پولیس والے آتے ہیں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جہاں پر اس فرش ادا کی حفاظت کے لیے، یہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر فرش ادا کی حفاظت کے لیے جہاں مومنین کا خون گر رہا ہے، اس عزاداری کو بچانے کے لیے جہاں سنی بھائیوں کا خون گر رہا ہے، وہاں پر ہماری پاک فوج کا خون بھی گر رہا ہے، وہاں پر ہمارے پولیس کے نوجوان بھی شہید ہو رہے ہیں، وہاں رینجرز کے نوجوان بھی اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، وہ میڈیا کے افراد بھی ہیں، وہاں پہ دوسرے تمام طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، ان کا شکریہ ہے کہ وہ آتے ہیں اور اس فرش ادا کو پیشانے میں، اس عزاداری کو قائم رکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے حکومت کے انتظامیہ کے کہ یہ آپ کے تعاون سے نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس فرش ادا کو جاری رکھنے کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں مجلس پڑھوں گا تو مجلس ہوگی، آپ مجلس میں آئیں گے تو مجلس ہوگی؟ ویلا مجلس نہیں ہوگی. کرمان میں شخص سنت الہی، میرا موضوع ہے، واپس میں آتا ہوں. کرمان میں ایک شخص ماشاء اللہ، وہ ہمیشہ محرم کے 18 دن نظر و نیاز کرتا تھا، اس کا سفرہ، اس کا دسترخوان ہر خاص و عام کے لیے صبح سے لے کے شام تک، اور انواع و اقسام کے کھانے جو ایک عام انسان تصور نہیں کر سکتا وہ دسترخوان پر عام ہوتے تھے تمام خلائق کے لیے. مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، آئے دسترخوان امام حسین سے فائدہ حاصل کرے، یعنی حتیٰ وہ کھانے کو جو صرف بادشاہوں اور شاہوں کے محلوں میں موجود ہوتے ہیں. اتنا شہانہ دسترخوان امام حسین کے نام پہ وقف کیا ہے، صبح سے شام تک خلائق آتی ہے، کھانا ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، افراد جوگ در جوگ آ رہے ہیں. میرے استاد کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے کہا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہرمان پہنچا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. یہ مجلسیں تصور نہ کیجیے کسی کو گھمنڈ ہو جائے کہ جناب ہم مجلسیں کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، نہیں، تائید ہوتی ہے. کیا ہوا؟ کہا گیا پہ ہے ماشاء اللہ. جی ہاں. کہیں گے بڑا شوہرا سنا ہے، یہ 18 شب آپ یہاں پر 18 دن آپ دسترخوان بچھاتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، اس کا راز کیا ہے؟ کہا کہ میں جب جوان تھا تو میں بیمار ہو گیا تھا، اور اتنا بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دی کہ لا علاج ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو اتنا موذی مرض لگ گیا، جو بھی اس کے قریب جائے گا وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی اب مجھے اٹھا کر گھر کے کونے میں ڈال دیا گیا، اب کوئی ملنے نہیں آتا. اتنے برے حالات میں صرف ایک میری بوڑھی ماں تھی جو میری تیمارداری کرتی تھی، جب وہ میرے پاس آتی تھی تو میں گلا کرتا تھا مادر گرامی آپ میرے پاس نہ آؤں، اے ماں میرے پاس نہ، تجھ تک بھی بیماری لگ جائے گی. لیکن ماں کہتے تھے بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس مشکل وقت میں چھوڑ دوں. کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ صحن میں چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، ایام عزا نزدیک تھے، تو میری ماں نے الماری سے وہ رومال نکالا کہ جس میں وہ امام حسین کے لیے بہنے والے آنسوؤں کو جذب کرتی تھی، اسے صاف کرتی تھی آنسوؤں کو، اور وہ دھونے لگی. وہ دھوتے دھوتے کہنے لگی میری بوڑھی ماں بالکل کسی اور وادی میں چلی گئی، اسے اندازہ نہیں ہوگا میں یہ قریب لیٹا باتیں سن رہا ہوں. اس نے کہا کہ مولا ایام عزا آنے والے، محرم آنے والے ہیں، یا تو خداوندہ میرے بیٹے کو اپنے پاس بلا لے، یہ اس کو صحت دے دے، اگر یہ اس عالم میں رہا تو میں آپ کی عزاداری نہیں کر سکتی. بوڑھی ماں تھی، شکوہ امام حسین سے محبت، ہر سال عزاداری کرتی تھی. کیا ہوا؟ اے خدا یا تو اس کو اٹھا لے، مسئلہ تھا اگر اس بات میں، یا اس کو شفا دے تاکہ میں عزاداری کر سکوں. کہیں گے یہ سننا تھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. رات کو میں جب لیٹا ہوا سو رہا تھا، اچانک کوئی شخص آیا اور پورا کمرہ منور ہو گیا، اور وہ آ کر میرے پلنگ کے سرہانے بیٹھ گیا اور میرے چہرے پر اپنا ہاتھ ملنے لگا. آغا ماشاءاللہ کیسے ہو، کیسی طبیعت ہے؟ کہہ لیں گے میں کہنا چاہتا تھا اس سے لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی، مفلوج ہو گیا تھا، بالکل فلج زدہ، حرکت نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ چار آدمی اس کو اٹھائیں بٹھائیں نہیں، یہ حرکت نہیں کر سکتا. یعنی میں کہنا چاہتا تھا اس شخص سے کہ جو میرے سر و صورت پر، میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور نوازش کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، شفقت کا اظہار کر رہا ہے، کیسے ہو، کیسی طبیعت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیے، میری بیماری کہیں آپ کو نہ لگ جائے. تو کہتے ہیں وہ بزرگ گویا ہوئے، کہنے لگے تمہاری بیماری جو ہے وہ ہمیں اثر نہیں کرے گی. کہنے لگے یہ واقعہ گزر گیا. اگلے دن کسی نے دق الباب کیا، اور اس کے بعد جب دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آیا تو میں پہچان گیا کہ یہ وہی شخص ہے، یہ وہی ہستی ہے جو کل رات میرے پاس خواب میں یا حالت منامیہ میں تشریف لائی تھی، اور کہا کہ اٹھو آغا ماشاءاللہ اٹھو، محرم آ گئے کیا نہیں جاتے؟ تو رات میں جب یہ بزرگ ہستی آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم صحیح ہو گئے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، آغا ماشاءاللہ نے کہا کہ میں 10 دن لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا امام حسین علیہ السلام کے نام پر. کہا کہ 10 دن یا 18 دن؟ کہا 18 دن کیوں؟ کہا کہ 18 دن اس لیے کہ 10 دن تمہارے، 8 دن میرے، اس لیے کہ میری ماں کا سن 18 سال تھا جب اس دنیا سے گئی ہے. 18 دن نیت کرو، 10 دن تمہارے، 8 دن میرے، اس نے نیت کر لی. اگلے دن جب یہ ہنسی آئی کہا اٹھو ماشاءاللہ اٹھو، محرم آ گیا. کہا کہ میں اٹھ نہیں سکتا. کہا کہ نام حسین ابن علی لو اور کھڑے ہو جاؤ. کہنے کے وہ دن اور آج کا دن، کہنے کے جب وہ ہستی چلی گئی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماشاءاللہ صاحب کا گھر یہی ہے؟ کہیں گے جی ہاں یہی ہے. کہیں گے کہ بازار کے فلاں تاجر نے، شہر کے فلاں تاجر نے یہ بوریوں کا ٹرک آپ کے لیے بھیجا ہے، اور کہا کہ اے آہ ماشاء اللہ جب تک تم زندہ رہو گے چاول میری طرف سے فری آف کاسٹ تمہیں دیا جائے گا. مجلسیں بھی وہی کراتے ہیں، تائید بھی وہی کرتے ہیں، ہمت بھی وہی دیتے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے، کسی کے ذہن میں نہ آئے، حکومت اپنا، انتظامیہ اپنا، پولیس اپنا، رینجرز اپنا، ماتمی انجمن اپنا، سب اپنا اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً کوئی اور ہاتھ ہیں پردے غیبت میں جو ان عزاداروں کی حفاظت کے لیے خدا کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں. مل کے درود بھیجے عظمت محمد والا. تو عزیزان گرامی، قدم اٹھانا ہے. کربلا نے قدم سنت الہی پہ عمل کر کے دکھایا. ہم ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ ہو جائے، عطا ہو جائے، کوئی خواب آ جائے، کوئی لاٹری کھل جائے، خود عمل نہیں کرنا چاہتے. کربلا سنت الہی یعنی عمل کرو، استجیبو، تم قدم اٹھاؤ، تم قبول کرو. یہی وجہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ قدم اٹھائیں گے خدا آپ کی تائید کرے گا. ہیں ایسے بہت سے لوگ، یعنی اگر میں مثالیں دینا شروع کروں تو پھر وقت تمام ہو جائے گا. میں مثالیں دینے سے گریز کر رہا ہوں تاکہ بات بھی طولانی نہ ہو اور اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکیں. تو مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد وال. تو سنت ہے، اس میں سے ایک کیا ہے؟ استقامت ہے. یعنی ڈٹ جاؤ، جب تمہیں یقین ہو جائے. ایمان کی گفتگو میں نے کہا کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، نمازیں قبول کیوں نہیں ہوتی. ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں. جلدی جلدی پڑھے، گھر والے سے ہی کہتے ہیں کہ جناب چائے نکالو، میں بس زور پڑھ کے آیا. دوست سے کہتے ہیں کہ تم باہر کھڑے رہو، میں ابھی، نوجوان کہتا ہے میں ابھی نماز پڑھ گیا. جلدی جلدی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ انسان اتنی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں یقین نہیں ہے. یقین ہونا چاہیے. دعا جو کر رہے ہیں، بعض اوقات اتنے غافل دل سے، لاابالی دل سے دعا کر رہے ہوتے کہ ہمیں خود یقین نہیں ہوتا. امام کہتے ہیں یقین رکھنا چاہیے کہ تم جس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو وہ تمہاری آواز سن رہا ہے، تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہے. تو استقامت یعنی ایمان ہونا چاہیے، اس کے بعد ڈٹ جانا چاہیے. کربلا میں آپ دیکھیے کیا ہوا، بے عینی یہی ہوا کہ پتا تھا کہ حسین کے ساتھ موت، یزید کے ساتھ درہم و دینار، پتہ تھا حسین کے ساتھ زندگی کا خاتمہ، لیکن یزید کے ساتھ زندگی چلتی رہے گی. ناز و نعم ہیں، آسائشیں ہیں، امیدیں ہیں، محل ہے، رنگینیاں ہیں، رانائیاں ہیں، گناہ ہیں، لذتیں ہیں، آسائشیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن حسین کے ساتھ. اب یہاں پر حور جیسی عظیم ہستی ٹٹ جاتی ہے. حضرت عباس امان نامہ ٹھکرا دیتے ہیں، فرزند حسین کے لیے امان نامہ نہیں، میرے لیے امان نامہ، ٹھکرا دیا. اور جنت و جہنم کے در، یہ استقامت ڈٹ گئے. ایسا نہیں تھا کہ ان کے سامنے دنیا نہیں تھی. یہ تصور مت کیجیے کہ جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان میں سے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نکال لیتا ہے، ان کی آنکھوں کا ایسا کر دیتا ہے کہ وہ گناہ دیکھ ہی نہیں سکتی. نہیں، یہ تو جبر ہو گیا. صلاحیت سب میں موجود ہے گناہ کرنے کی. آنکھ گناہ دیکھ سکتی ہے، کان گناہ سن سکتا ہے، زبان گناہ کی بات کر سکتی ہے. اگر مجبور ہو جائے انسان تو پھر جزا نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، منزل نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے. مرتبہ منزل اس کے لیے ہے کہ جو آزاد بھی ہو، طاقت بھی رکھتا ہو، قدرت بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود گناہ نہ کرے، اس کے باوجود ڈر جائے. اور یہی وجہ ہے امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کرے. کہا کہ جس شخص کے پاس گناہ کرنے کا زمینہ موجود ہو، زمین ہموار ہو، طاقت ہو، توانائی ہو، وقت ہو، فرصت ہو، سب کچھ ہو، اور گناہ نہ کرے، تو وہ راہ خدا میں شہید ہونے والے مجاہد سے اس کا درجہ کم نہیں ہے. اتنا آسان نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، یہ تھی استقامت، ڈٹ گئے. تو ہمیں بھی استقامت دکھانی ہے. حزب اللہ کی مثال آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ڈٹ گئے ہیں دنیا کے سامنے، ظالموں کے سامنے، اسرائیل کے سامنے، دہشت گردوں کے سامنے، اور کہا کہ مارنا چاہو مارو، لیکن ہم راہ حسین ابن علی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ استقامت ہے. اور الحمدللہ یہ استقامت ان گزشتہ چند دہائیوں میں ہماری قوم میں بڑھی ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، عزاداری کو روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، یہ استقامت ہوتی کہ مومنین ڈٹ جاتے ہیں، جمے رہتے ہیں، پائے سے بعد میں لغزش نہیں آتی، گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، یہ استقامت ہے عزاداری کے نام. لہذا اس استقامت کو مزید کرنا. اور یہ استقامت کب مضبوط اور ہو سکتی ہے، کب اس پہ کام ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو اپنے مقصد کی حقانیت پر یقین ہوگا، علم نالج ہوگا. نالج جو ہے وہ امپورٹنس لے کر آتی ہے، معرفت عظمت لے کے آتی ہے، پہچان لے کے آتی ہے. اور جتنی جتنی کسی چیز کی عظمت بڑھتی جاتی ہے، انسان کا عمل بھی اسی نسبت سے بڑھتا جاتا ہے. بہت چھوٹی سی مثال میں تم، آپ کی جیب میں دو کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ایک عام سادہ کاغذ کا ٹکڑا جس پہ کوئی پتہ لکھا ہے، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 5,000 روپے کی مہر لگائی ہے. دونوں کاغذ کے ٹکڑے ہیں، دونوں کاغذ کے ٹکڑے ہیں، لیکن بچہ اگر سادے سے کاغذ کو لے کر توڑنا مڑونا شروع کرے، آپ مطمئن رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. نالج آ گئی. اب نالج نے کیا کیا، اس کی اہمیت بڑھا دی. یہ معمولی سا ٹکڑا ہے، لہذا آپ بھی نارمل بیٹھے، لیکن جیسے ہی بچے نے 5,000 روپے کو ہاتھ میں لیا، نالج ہو گیا، نالج میں آ گیا، بچے نے 5,000 روپے کا نوٹ لیا ہے، کیا ہوا؟ اس کاغذ کے ٹکڑے کی امپورٹنس، اہمیت بڑھ گئی. جب اہمیت بڑھ گئی تو اب آپ خاموش بیٹھے نہیں رہتے، بچے سے بارگیننگ شروع کرتے نا، بیٹا دے دو. بچہ کہتا نہیں دوں گا، آپ کہتے دے دو. تو بات آ گئی. تو ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، یہ جعلی نوٹ میں اور اصلی نوٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جعلی نوٹ میں اور اصلی نوٹ کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، ایک تار ہوتا ہے، جو جعلی نوٹ کو اصلی نوٹ سے تشکیل دیتی ہے. کہنے کو تو یہ بہت ہی معمولی سا دھاگا یا تار ہے، جو 5,000 کے اصلی نوٹ کو 5,000 کے جعلی نوٹ سے تشخیص دیتی ہے. جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، من کنتم مولا ہو فہادہ علی مولا، یہ ولایت علی کہنے کو تو بہت معمولی ہے، لیکن عبادات میں شامل ہو جائے تو معراج تک پہنچا دیتی ہے، اور عبادات میں شامل نہ تو منہ پہ دے ماری جاتی ہے. تو اہمیت بڑھ جاتی ہے نا، کاغذ کی ٹکڑی کی اہمیت بڑھ گئی. تو جب تک آپ کو اپنے مقصد کا یقین نہ ہو، تو یقین کیسے آئے گا؟ جب اس کو معرفت کی آنکھ سے دیکھیں گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیے، اب تو خیر وہ زمانہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی مضافاتی علاقوں میں یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے. عید کے دن بچے کو ہرے رنگ کا چشمہ لگا لیتے ہیں، ہر چیز ہری ہری نظر آ رہی ہوتی ہے. کوئی لال رنگ کا چشمہ لگا لیتا ہے، اسے لال رنگ کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کوئی پیلے رنگ کا چشمہ لگا لیتا ہے. خوب، چشمہ لگانے سے تو دنیا پیلی نہیں ہو جاتی نا، ہری تو نہیں ہو جاتی. اپنی اصل دید کو، اصل اس چشمے بصیرت کو انسان کو کھولنا چاہیے. تو استقامت، استقامت کب؟ کہ جب معرفت ہوگی آپ کے مقصد کی آپ کے ذہن میں، تو پھر آپ کا عمل بھی چینج ہوگا. جتنی جتنی معرفت، علم، نالج، ریسرچ، اس چیز کو اپنے اندر لے کر آئیں، کتاب خوانی، ریڈنگ، اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کتابیں پڑھیں، ریسرچ کریں. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، گوگل آپ کو انفارمیشن کی بہت بڑی وسیع معلومات دے دے گا. گوگل میں سرچ کیجیے کوئی بھی چیز، دسیوں آپشن کھول دے گا، اور اس کے مختلف پیجز کھول دے گا، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. لیکن گوگل کیا یہ بتا سکتا ہے یہ چیز مستند ہے یا غیر مستند ہے، اتھینٹک ہے یا اتھینٹک نہیں ہے، معتبر ہے یا غیر معتبر ہے؟ گوگل یہ نہیں بتائے گا. گوگل کیا کام کرے گا؟ ریسرچ کیجئے، آپ کو بہت سارا آپشن دے دے گا. گوگل مستند، غیر مستند، یقینی، غیر یقینی نہیں بتائے گا. انفارمیشن کا آپ کو ایک مجموعہ دے دے گا. کون بتائے گا؟ قرآن، اہل بیت، علماء. اسی لیے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جاور العلماء تستبصر، علماء کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو، محفل میں بیٹھو، سوال کرو، تاکہ تمہاری چشم بصیرت کھلے، تاکہ تمہاری عقل بڑھے. عزیزان گرامی، تو استقامت، استقامت کو بڑھانا ہے. استقامت کو بڑھانے کے لیے جب تک معرفت نہ ہو, نالج نہ ہو, علم نہ ہو, نور نہ ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے ریسرچ ورک کریں, کتابیں پڑھیں, علماء سے پوچھیں, سوال کریں. صرف سنی سنائی پہ یقین مت کریں, اس سنی سنائی کی دنیا سے نکل کر ریسرچ کی دنیا میں آئیں. زندہ نگراں ضروری ہے یہ. اور دوسرا قانون جو کربلا نے دیا, جس کی وجہ سے کربلا آج زندہ ہے, وہ ہے وہی سنت الہی جس کو میں نے کہا کہ انیشیٹو لینا ہے, قدم بڑھانا ہے, ابتدا کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ نے قدم بڑھایا دعوت ذوالعشرہ کے ذریعے, خدا نے برکت دی. مصائب پڑھے, ڈٹ گئے. شعب ابی طالب میں کتنے مہینوں تک جو ہے وہ آپ وہاں پر محصور رہے, بائیکاٹ کیا گیا, سوشل بائیکاٹ, اکنامک اور معیشتی بائیکاٹ کیا گیا, لیکن ڈٹے رہے, سرفراز وہاں سے نکلے. پھر دوسرے مسائل. تو عزیز گرامی, استقامت اور سنت الہی, یعنی ہم نے ابتدا کرنی ہے. جناب زینب یا حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر یہ صرف یہ کہتے ہیں امام حسین کی قربانی کافی ہے, ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے, تو پھر کربلا کا پیغام نہیں پھیلتا. یہ تصور کیجئے, صرف آپ تصور کیجئے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی کیا ہوتا, جناب زینب نہ ہوتی کیا ہوتا, تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اندھیرا ہوتا, ظلمت ہوتی, تاریکی ہوتی. یہ جناب زینب ہیں, امام سجاد ہیں, جنہوں نے پیغام حسینی کو پہنچایا, اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے صعوبتیں برداشت کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پھولوں کی سیج پر یہ اسیران کربلا چل کر آئے ہیں, پیدل چلے ہیں, پیروں میں آبلے پڑ گئے, ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں, رسیوں میں قید, میلوں میلوں پیدل چلایا جاتا تھا. انیشیٹو لیا ہے, نہیں ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں پیغام حسینی کی ترویج کرنی ہے, پیغام رسانی کرنی ہے, حق باطل کا حقیقی چہرہ دکھانا ہے. یہ ہے سنت کربلا. کربلا کیوں زندہ ہے آج؟ وجہ یہی ہے کہ خدا نے کہا تم عمل کرو, امام حسین نے عمل کر کے دکھایا, آج تک کربلا زندہ ہے, آج تک کربلا قائم ہوتا ہے, تا قیام قیامت تک قائم ہوتا ہے. عزیزان گرامی, یہ میں بارہا کہہ رہا ہوں, آج آخری مجلس ہے, کل جو ہے وہ شام غریب کی مجلس ہے, کہ وہاں پر گفتگو کی مجال نہیں ہوگا کہ وہاں پر میں آ کر کوئی گفتگو کر سکوں. صرف مصائب کے حوالے سے عاشور کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور مصائب کے حوالے سے اس کی خاص اہمیت ہے. وہاں پہ گفتگو کا در حقیقت مجال ہوتی نہیں ہے, وہاں صرف مصائب بیان کیے جاتے ہیں. حدیث میں ہے, اور چونکہ بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں, کہ انسان اپنا حلیہ غم انگیز بنائے, گریبان کھلا ہوا اس کا, آستین الٹ لے, کنگا نہ کرے, عمر دنیا میں مشغول نہ ہو, حتیٰ کہ سلام بھی نہ کرے, بلکہ تعزیت پیش کرے, اعظم اللہ اجورنا و اجورکم. عربی میں نہیں کہہ سکتا, اردو میں کہے, میں آپ کو امام حسین کی شہادت پہ تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ہیں آداب, یہ ہیں آداب. سر کھلا رہے, سر بہرہ نہ رہے مرد حضرات. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء جو ہیں وہ معمولاً ہماری پاک و ہند میں سر بہرہ نہ کر دیتے ہیں, امامے نہیں پہنتے, ٹوپی نہیں پہنتے. یہ آداب ہیں. تعزیت پیش کرو امام حسین کی شہادت کی, آستین کو الٹ لو, غریباں کو کھوڑ لو, غم و اندوہ کی شکل اختیار کرو, مجلس و ماتم برپا کرو تاکہ پتہ چلے. اور پھر یہ آج کی رات جو قیامت کی رات ہے, اور صرف 61 ہجری کی کربلا کے لیے نہیں, بلکہ آج جو پردہ غیبت میں موجود امام ہے اس کے لیے بھی قیامت کی رات ہے. بس عزیزان گرامی، ہمیں کربلا سے بیداری کا سبق لینا ہے، شعور کا سبق لینا ہے. نوجوان علی اکبر کو آئیڈیل بنائیں، بڑے افراد عباس علمدار کو آئیڈیل بنائیں، بچیاں سکینہ و رقیہ کو آئیڈیل بنائیں، خواتین زینب و ام کلثوم کو اپنا آئیڈیل قرار دیں. ہر اسٹیج کے لیے، ہر سطح کے لیے ایک ماڈل، ایک آئیڈیل اور ایک رول ماڈل موجود ہے، تاکہ یہ ایام عزا ختم ہوں. ایسا نہ ہو جس کو کل میں کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو عزاداری کرنا چاہتے ہیں، امام ناراض ہوں خوش ہوں ان کو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں مولا عزاداری کرنی ہے، آپ ناراض ہوں خوش ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں دوں، جب آٹھ ڈبل لیول کے بعد سکھ بڑھایا جاتا ہے تو بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اس بے ہنگم طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ امام بھی خوش نہیں ہوتے اس سے، حتیٰ کہ حرام چیزوں کو بھی بعض افراد اپنے پر حلال کر لیتے ہیں، خوشی ہے. چھوٹی چھوٹی شادیوں میں، محفلوں میں ہم معمولاً جو یعنی ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی معرفت صحیح نہیں ہوتی، اہل بیت سے محبت اچھی سطح کی نہیں ہوتی، وہ بھی یہ کہتے ہیں جناب شادی ہے، گناہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مجلس ادا تو نہیں ہو رہی نا، منہ مسور کے بیٹھ جائیں. یہ ہمیں اصلاح کرنی ہے. بہرحال یہ معاشرتی مسائل ہیں جو بہرحال میں چاہتا تھا کہ قدر ڈسکس کروں، کچھ چیزیں میں نے ڈسکس کی، کچھ چیزیں تشنا رہ گئیں. ظاہر یہ بات ہے کہ یوتھ کے مسائل ہیں، فیملیز کے مسائل ہیں، والدین کا بچوں سے رویہ، بچوں کا والدین سے رویہ، گھر میں جو بزرگ افراد ہیں وہ بچوں سے کیسے بیہیو کریں، بچے جو ہیں بزرگوں کا احترام کیسے کریں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سوشل بیہیویئر میں آتی ہیں، اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. اور یہ سب کربلا میں موجود ہیں. اور میں بارہا کہتا ہوں کہ اہل بیت کے فضائل میں بھی تربیت ہے ہمارے لیے، اور اہل بیت کے مصائب میں بھی تربیت ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل میں تربیت ہے، مصائب میں تربیت نہیں، وہ مقصر ہے، وہ اہل بیت کی شان کو گھٹا رہا ہے. نہیں، اہل بیت کے فضائل میں بھی تربیت اور اہل بیت کے مصائب میں بھی تربیت. درود بھیجیے ملک محمد وال محمد. تو شعور کا درس لینا ہے، بیدار ہونا ہے اپنے سوشل میڈیا. تو ایسا ہوتا ہے آٹھ ڈبل لیول کے بعد بہت سے لوگ حرام چیزوں کو بھی اپنی نجی زندگی میں لے آتے ہیں، اور امام کے نام پر، امام کی خوشی کے نام پر. نو ڈبل لیول کی جو دوسری تاریخیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، یعنی جو مناسبتیں ہیں